الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. میرے محترم بھائیو، قرآن مجید کے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اپنی دوستی کے بارے میں بتاتے ہیں اور شیطان کی دوستی کے بارے میں بتاتے ہیں. ایک ہے اللہ کی دوستی، ایک ہے شیطان کی دوستی. اللہ اپنے دوستوں کے لیے کیا چاہتے ہیں، اپنے دوستوں کو کیا دیتے ہیں، اور شیطان اپنے دوستوں کے لیے کیا چاہتا ہے، اپنے دوستوں کو کیا دیتا ہے. انسان اپنے نفع کا حریص ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے مزاج کو جانتے ہوئے، ہماری فطرت کو جانتے ہوئے، کیونکہ وہی ہمارا خالق ہے، انہوں نے اپنی دوستی کا نقشہ بھی کھینچا ہے، شیطان کی دوستی کا نقشہ بھی کھینچا ہے، تاکہ آپ شیطان سے دوری اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالی کا قرب اختیار کرے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، نکالتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو اندھیروں سے لاتے ہیں روشنی کی طرف. اندھیرے میں دوست دشمن کا پتہ نہیں چلتا، ہموار اور کھڈے کا پتہ نہیں چلتا، نافع اور زار کا پتہ نہیں چلتا. آدمی ہاتھ بڑھائے گا کہ شاید رسی ہے، وہ سانپ ہوگا. آدمی چلتا رہے گا کہ شاید ہموار زمین ہے، وہاں بہت بڑا کھڈا کھائی ہوگی، گر جائے گا، ہلاک ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے دوستوں کو اندھیروں سے نکال کر کس کی طرف لے کے آتے ہیں؟ روشنی کی طرف. اور اپنے دوستوں کو روشنی عطا کرتے ہیں تاکہ دوست دشمن میں فرق کر سکے، حلال حرام میں فرق کر سکے، جائز ناجائز میں فرق کر سکے، اور اسی طریقے سے نافع اور زوار میں فرق کر سکے. اور وہ روشنی اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے، قرآن مجید. شیطان کافروں کا دوست ہے، اور وہ اپنے دوستوں کو روشنی سے پکڑ کر اندھیروں میں لے جاتا ہے. یخرجہم من النور الی الظلمات، اپنے دوستوں کو نور سے روشنی سے نکال کر کہاں لے جاتے ہیں؟ اندھیروں میں لے جاتے ہیں، اور گٹھاپ اندھیروں میں پہنچا دیتا ہے، اور پھر وہ اندھیروں کے اندر سرگردہ گھومتے رہتے ہیں یہاں تک کہ موت آتی ہے اور وہ جہنم کے گڑے میں گر جاتے ہیں. یہ نمایاں فرق ہے اللہ کے دوستی میں، شیطان کے دوستی میں. اور انسان اپنے فائدے کا حریص ہے، اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس کی دوستی کو اختیار کرنا ہے اور کس کی دوستی سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، کس کی دوستی ہمارے لیے بہتر ہے اور کس کی دوستی ہمارے لیے نقصان دہ اور تباہ کن ہے. اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نوره ولو کرہ الکافر. جو شیطان کی پارٹی ہے، جو شیطان کی ٹیم ہے، اسی زمین پر رہنے بسنے والے کافر، ان کی پوری کوشش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس نور کو نازل فرمایا ہے، جس نور کی وجہ سے مسلمان وہ تباہی سے بچ سکتے ہیں اور ہلاکت سے بچ سکتے ہیں، اس نور کو بجائے اپنی باتوں سے، اپنی زبانوں سے اور اپنی صلاحیتوں سے، اپنے وسائل سے اس نور کو بجائے. شیطان کے پارٹی کی یہ پوری کوشش ہے، اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا ان مراکز کی دشمن بنی ہوئی ہے، دنیا کفر. جس مسجد کے اندر دین پڑھایا جاتا ہے، جس مدرسے کے اندر دین پڑھایا جاتا ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، اور یہ نور لوگوں کے سینوں کی طرف منتقل کیا جاتا ہے، ساری دنیا کفر ان تمام کے تمام مراکز کے دشمن بنی ہوئی ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اعلان کر چکے ہیں کہ یہ لوگ اس نور کو بجائیں گے، اور بجانا چاہتے ہیں. کس طریقے سے بجائیں گے؟ بے افواہہم، اپنے پروپیگنڈوں سے، اپنی طاقت، اپنی صلاحیت، اپنا پروپیگنڈا وہ دین کے ان مراکز کے خلاف کرتے رہیں گے، تاکہ کسی طریقے سے اس نور کو محدود کر سکے، اس کو بجا سکے. واللہ متم نورہ، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ کچھ اور ہے. اللہ تبارک و تعالی اس نور کو کامل فرمائیں گے، یہ نور دنیا کے اندر زندہ تابندہ رہے گا، اور یہ نور دنیا کے اندر پھیلتا رہے گا. اس نور کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے، اس لیے دنیا کچھ چاہتی ہے، اللہ کچھ اور چاہتا ہے. اور مدارس کا یہ جال، اور جہاں قرآن اور سنت پڑھایا جاتا ہے، اس نور کو پھیلایا جاتا ہے، دن بدن یہ نظام پھیلتا جا رہا ہے، اور اب تو گلی گلی اور محلے محلے کے اندر یہ نظام پہنچ گیا. اب ہر علاقے کے اندر یہ نور، ادارے قائم ہو گئے، یہ نور وہاں بانٹا جاتا ہے. آپ دور نہیں جا سکتے ہیں تو اپنے محلے میں، اپنے گاؤں بستی میں اس نور کو آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو ان کا اعلان یہ ہے کہ وہ اس نور کو بجا سکے، ختم کر سکے، کمزور کر سکے. اور اس کے لیے وہ سرکاری وسائل کو استعمال کرتے ہیں، مسلمان ریاستوں کو استعمال کرتے ہیں، اپنے بھی دشمن بنے ہوئے ہیں، پرائے بھی دشمن بنے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے کہ ہم اس نور کو کامل کر کے چھوڑیں گے، اور یہ نور پھیلتا رہے گا اور قیامت تک جو ہے نا یہ نور پھیلتا رہے گا، یوں زندہ تابندہ رہے گا. اب جو آدمی اس نور کو حاصل کرے گا، جہاں یہ نور بانٹا جاتا ہے اس حلقوں میں آ کر بیٹھے گا، وہ شیطان سے بچ جائے گا، شیطان کے پارٹی سے بچ جائے گا. اور جو آدمی ایسے حلقوں سے دور رہے گا جہاں یہ نور بانٹا جاتا ہے، جہاں یہ نور تقسیم کیا جاتا ہے، جہاں یہ نور انسانیت کے سینوں میں منتقل کیا جاتا ہے، تو جو آدمی ایسے حلقوں سے دور رہے گا وہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں شیطان کا شکار ہو جائے گا، اور شیطان کے پارٹی کا بالآخر ممبر بن جائے گا. لہذا ہم نے آپ کو شیطان سے بچانا ہے، شیطان کے پارٹی سے بچانا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم علماء کے صحبت اختیار کریں، اور مدارس کے ساتھ، مساجد کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، اور خاص کر ایسے مجالس میں ضرور شریک ہو جائے کرے جہاں قرآن مجید پڑھایا جاتا ہو، جہاں قرآن مجید سمجھایا جاتا ہو، جہاں تفسیر کا درس دیا جاتا ہو، اور جہاں یہ نور بانٹا جاتا ہو، جہاں یہ نور سینوں کی طرف منتقل کیا جاتا ہو، تاکہ ان تمام فتنوں سے ہم محفوظ ہو جائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ فتنہ ہے. تو پھر میں نے پوچھا حضرت مل مخرج منہا، فتنوں سے نجات ہمیں کیسے ملے گی، اور جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی فتنے بڑھتے جائیں گے، تو فتنوں سے ہمیں نجات کیسے ملے گی؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ. کتاب اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی کتاب اپنانے سے، پڑھنے سے، سمجھنے سے، اس پر عمل کرنے سے ہمیں نجات ملے گی. یہ واحد ہتھیار ہے جس سے ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو شیطان سے بچا سکتے ہیں، اللہ کی کتاب. فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم. اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ قوموں کے نقشے کو کھینچ کر بیان کیا ہے. جب اللہ تبارک و تعالی کتاب، اللہ کی کتاب ان کے پاس آئی، کچھ ماننے والے تھے، کچھ نہ ماننے والے تھے، کچھ سمجھ کر عمل کرنے والے تھے، اور کچھ نے روگردانی اختیار کی، جس نے انکار کیا اور روگردانی اختیار کی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہلاک کر دیا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے شہروں، گاؤں، بستیوں، ریاستوں کے نقشے کو دنیا سے مٹھایا. اور جنہوں نے نبی کا اتباع کیا، آسمانی کتاب کو مانا، اس پر عمل کیا، اللہ پاک نے اس کو بچایا. یہ سارا نقشہ ہمارے سامنے قرآن مجید کھینچ کر رکھ دیتا ہے. وخبر و ما بعدکم، اور آنے والے حالات کا نقشہ قرآن مجید کھینچ کر ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے. قیامت کا دن آنے والا ہے جس میں پہلے مرحلے کے اندر کائنات تباہ ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی، کوئی نہیں بچے گا سوائے اللہ کے. پھر دوسرا مرحلہ آئے گا اور دوبارہ ہم قبروں سے نکل آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت لگے گی، سب کی پیشی ہوگی اللہ کی عدالت میں، وہاں حساب کتاب ہوگا، اعمال تولا جائے گا، اور آدمی کا کرتا درتا دنیا والا وہ سامنے آ جائے گا۔ دائیں طرف دیکھے گا تو حسنات نظر آئے گی، بائیں طرف دیکھے گا تو گناہ نظر آئیں گے، سامنے کی طرف دیکھے گا تو جہنم کی آگ ہوگی۔ یہ دن آنے والا ہے، یہ سارا نقشہ قرآن مجید ہمارے سامنے کھینچ کے رکھ دیتا ہے۔ وحکم ما بینکم، اور آج کی زندگی کے بارے میں قرآن مجید بیان کرتا ہے، آج کی زندگی کو بھی بیان کرتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، آپ دنیا میں کیوں آئے ہو، کس لیے آئے ہو، کہاں جانا ہے، آج کی زندگی کے بارے میں بھی قرآن مجید بہترین بیان کرتا ہے۔ اس لیے تمام فتنوں سے بچنے کا واحد حل یہی قرآن ہے، یہی کتاب ہے، ہم اس کو پڑھے، سمجھے، اس پر عمل کرے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لَيُصْلِحَ آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا مَا أَصْلَحَ أَوَّلَهَا، قیامت تک آنے والوں کی اصلاح وہی کتاب کرے گی جس کتاب نے صحابہ کرام کی اصلاح کی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اصلاحی انسانیت کے لیے بلکہ اصلاح انس و جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک پروگرام نازل فرمایا ہے، اس پروگرام کے علاوہ کوئی اور پروگرام ایسا نہیں ہے جس سے انسانیت کی اصلاح ہو جائے، اور وہ یہ قرآن اور شریعت ہے۔ امام دارمی نے اپنے مسند کے اندر پہلا باب قائم کیا ہے، باب ما کان علیہ الناس قبل بمعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اور قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے، اس روشنی کے آنے سے پہلے لوگوں کے پاس کون سی زندگی تھی؟ وہ جو اندھیروں کی زندگی ہے قرآن مجید اس باب کے اندر اس کا ایک خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ کون سی زندگی تھے لوگوں کے پاس؟ پیغمبر کے تشریف لانے سے پہلے، قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے، عقائد کے اعتبار سے لوگ بہت نیچے چلے گئے تھے۔ اللہ کو خالق، رازق، مالک، حیات اور موت دینے والا مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان 360 بت انہوں نے لا کر کعبے میں رکھے تھے۔ اور ہر کام کے لیے ان کے عقیدے کے مطابق الگ بت تھا، ہر ضرورت کے لیے الگ بت تھا، اور بت بھی وہ کسی بت کیا ہوتا ہے، نقشہ ہوتا ہے، نقشہ بزرگوں کے نقشے بنائے تھے، انبیاء کے نقشے بنائے تھے، شہداء کے نقشے بنائے تھے، اور نقشے میں جان نہیں ہوتی، لیکن کسی بزرگ کی طرف، کسی بڑے آدمی کی طرف وہ نقشہ منسوب ہوتا ہے۔ عام پتھروں کو نہیں چاٹا جاتا، عام درختوں کے پتے نہیں کہے جاتے ہیں اور ان کی پوجا نہیں کی جاتی، اور عام قبروں کے مٹی نہیں کہی جاتی ہے، کسی بزرگ کے طرف، کسی بڑے آدمی کے طرف جب مٹی منسوب ہوتی ہے تو ایسے قبر کی مٹی کو لوگ کہتے ہیں اور پھر ایسے پتھروں کو چاٹتے رہتے ہیں، ان کی پوجا کرتے رہتے ہیں۔ یہ سارے بزرگوں کے نقشے تھے، انبیاء کے نقشے تھے۔ روئی زمین کا سب سے پہلا شہید آدم علیہ السلام کا سل بیٹا، سلبی بیٹا حابیل کا نقشہ بنایا تھا اور حابیل پورا نام ہے، عربوں نے اس کو مختصر کیا تھا، حبل بنایا تھا مختصر کر کے، ان کا نقشہ بنایا تھا، بیت اللہ کے اندر وہ نقشہ پڑا تھا، اور حابیل کو جنگوں کے اندر فتح اور کامیابی کا ذمہ دار سمجھتے تھے. ہجرت کے تیسرے سال جنگ احد ہوا. جنگ احد کے اندر قریش مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ سے باہر تشریف لائے تھے مقابلہ کرنے کے لیے، اور میدان احد کے اندر پھر آمنا سامنا ہوا. ابتدا کے اندر مسلمانوں کو کامیابی ملی اور کافر شکست کھا کر پسپا ہو گئے تھے. اچانک خالد بن ولید کی کمان میں کچھ لوگوں نے حملہ کیا اور اس کے وجہ سے وقتی طور پر مسلمانوں کے قدم متزلزل ہو گئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ میدان کے اندر کھڑے رہے اور مقابلہ فرماتے رہے، اور ایک اینچ اپنی جگہ سے پیچھے نہیں ہٹے تھے، آگے بڑھے تھے پیچھے نہیں ہٹے تھے، اور پھر کافر شکست کھا کر میدان سے بھاگ نکلے تھے، لیکن جانی مالی نقصان مسلمانوں کا بہت زیادہ ہوا تھا. 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے اور بہت سارے زخمی ہو گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے تھے، یہاں تک کہ یہ نعرہ بھی لگایا گیا تھا الا ان محمد قد قتل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے. اور اس نعرے کے لگنے کے بعد صحابہ کرام کو بے انتہا افسوس ہوا. لیکن پھر آواز لگائی گئی اور صحابہ کرام جمع ہو گئے، اور پھر اللہ پاک نے کامیابی عطا فرمائی، اور ابو سفیان جو کافروں کے لشکر کی کمان کر رہے تھے میدان چھوڑ کے جو ہے نا وہ بھاگ گئے تھے. تو شکست مسلمان کی نہیں ہوئی تھی، شکست کافروں کی تھی، کیونکہ دنیا کا قانون ہے کہ جھگڑا جس چیز پر ہو وہ چیز جس کے ہاتھ میں رہ جاتی ہے اس کو کامیابی پانے والا کہتا ہے. تو میدان مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہ گیا تھا اور وہ میدان چھوڑ کے نکل گئے تھے، لیکن جانی نقصان مالی نقصان مسلمانوں کا بہت زیادہ ہوا تھا. اس لیے ابو سفیان بڑے خوش تھے اور ایک چٹان پہ چڑھ کر انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا، اولو ہوبل اولو ہوبل جیے ہوبل زندہ باد ہوبل. میں عقیدہ بتاتا ہوں کہ یہ اس لیے نعرہ لگایا تھا ہوبل کا ایسے وقت میں کہ وہ جنگوں کے اندر فتح اور کامیابی کا ذمہ دار اس کو سمجھتے تھے، اور یہ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ جو ہمیں فتح اور کامیابی ملی ہے بہت سارے مسلمانوں کے شہادت کی صورت میں اور زخمی ہونے کی صورت میں یہ کامیابی ہمیں حبل نے دلائی، یہ ان کا عقیدہ تھا. اور پھر عام مشرکین سے بھی یہ لوگ بہت نیچے چلے گئے تھے، کیونکہ عام مشرکین تو اس نقشے کی پوجا کرتے تھے جو کسی بزرگ کی طرف منسوب ہوتا تھا، اور جب یہ صحراؤں میں نکلتے تھے پتھر پوجا کے لیے نہیں ملتا تھا تو ریت جمع کر کے اور بکری کا دودھ اس پر ڈال کر پھر اسی کے آگے سجدے لگاتے تھے، عقائد کے دیوار سے اس قدر گر گئے تھے، اس قدر گر گئے تھے عقائد کے دیوار سے. اور اسی طریقے سے اعمال کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ گر گئے تھے. امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت کو ذکر کیا ہے، میں اختصار کے ساتھ وہ روایت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائے کہ اخلاق کے اعتبار سے کس قدر جو ہے نا یہ قوم گر گئی تھی. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھانجائے ہے, عبداللہ بن زبیر کا بیٹا ہے, زبیر بن بھائی ہے, زبیر بن عوام کا بیٹا ہے. یہ فرماتے ہیں کہ ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرته ان النکاح فی الجاہلیت کان علی اربعۃ انحاء. کہتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مجھے خبر دی کہ زمانے جاہلیت کے اندر نکاح کے چار طریقے تھے, چار طریقے تھے. اب جو سب سے خوبصورت طریقہ تھا سب سے پہلے اس کو بیان کیا. فنکاح منہا نکاح الناس الیوم یختب الرجل الی الرجل فیصدقها ثم ینکحها. ایک طریقہ نکاح کا یہ تھا جو آج کل مسلمانوں کے اندر رائج ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے پاس رشتہ لے کر جاتا ہے, اس کے بیٹی کے بارے میں, بھتیجی کے بارے میں, جو خاندان کا بڑا ہوتا ہے اس کے پاس رشتہ لے کر جاتا ہے, اور جب اس کے پیغام کو قبول کیا جاتا ہے, ساری باتیں طے کی جاتی ہے, اور پھر مہر ادا کیا جاتا ہے, نکاح کیا جاتا ہے. ایک طریقہ یہ تھا جو آج کل ہمارے ہاں رائج ہے, ایک طریقہ یہ تھا. وہ نکاح آخر, لیکن اس طریقے کے علاوہ ایک طریقہ یہ تھا. وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِإِمْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ تَمْسِهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلَانِ ابْنِ فُلَانِ فَاسْتَبْزِعِي مِنْهُ. آدمی شادی کرتا تھا اور بیوی اپنے گھر لے کے آتا تھا, لیکن چاہت ہوتی تھی کہ میرا بیٹا حسین جمیل قداور ہو, لمبا چوڑا سینہ ہو اور سرداروں جیسا سر ہو اور انتہائی بہادر ہو, سخی ہو. خواہش ہوتی تھی کہ ایسا بچہ میرا بیٹا ایسا ہو, تو پھر ایسے آدمی کو تلاش کرتے تھے, ایسے سردار کو تلاش کرتے تھے جو حسین ہوتا تھا, قداور ہوتا تھا, چوڑا سینہ ہوتا تھا, بہادر اور سخی ہوتا تھا. اور پھر بیوی سے کہتا تھا جب وہ ماہواری سے پاک ہو جاتی تھی, ارسلی الیہ فلاں آدمی کے پاس پیغام بھیجو کہ وہ یہاں ہمارے گھر آئے یا آپ ان کے پاس وہاں چلی جاؤ. فَاسْتَبْزِعِ مِنْهُ اس سے نُطْفَ لو. اس قدر گر گئے. کوئی بھی غیرتی آدمی یہ برداشت نہیں کر سکتا, لیکن ظاہر ہے وہ اندھیروں میں تھے اور اندھیروں کے اندر پھر آدمی کو نفع نقصان اور کچھ بھی نظر نہیں آتا. اس سے نطفہ لے لو. اب بیوی کبھی اس کے پاس جاتی تھی, کبھی اس کو اپنے شوہر کے گھر میں بلاتی تھی نطفہ لینے کے لیے. وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلَا يَمُسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْزِعُ مِنْهُ. اپنی بیوی ہے, آدمی ہم بستری تو دور کی بات ہے, اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا جب تک وہ بیوی اس آدمی سے حاملہ نہ ہوتی جس سے نطفہ لینے کا ارادہ کیا تھا, اور پھر حمل ظاہر نہیں نہ ہوتا اس وقت تک قریب بھی نہیں جاتا اپنی بیوی. فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْزِعُ مِنْهُ أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ. جب اسی آدمی سے حمل ٹیر جاتا اور پھر حمل ظاہر ہوتا, اس کے بعد پھر میاں اگر چاہتا تو اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا تھا, اس سے پہلے ہم بستری نہیں کرتا. وَإِنَّمَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ رغبتن فی نجابت الولد، اور ایسا کیوں کرتے تھے، ایسا کیوں کرتے تھے؟ تاکہ میرا بیٹا حسین جمیل ہو، لمبا تلنگا چوڑا سینہ ہو، سخی اور بہادر ہو. اندھیروں کے فیصلے ایسے ہوتے، جب آدمی کے پاس روشنی نہیں ہوتی، علم نہیں ہوتا، اور وہ اندھیروں کے اندر زندگی بسر کر رہا تو پھر فیصلے ایسے ہوتے ہیں. وَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحُ الْإِسْتِبْزَاءِ، اور اس نکاح کا انہوں نے نام رکھا تھا نطفے والا نکاح. اب اس سے زیادہ گٹیا نکاح دیکھے آگے. وَنِكَاحٌ آخر يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا. دس آدمی سے کم آدمی جمع ہو جاتے تھے، یعنی چار پانچ چھ سات آٹھ نو تک جمع ہو جاتے تھے، اور پھر باری باری لڑکی سے ملاقات کرتے تھے، اور ملاقات کے اندر ہر ایک اس لڑکی کے ساتھ ہم بستری کرتا تھا. فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ عَلَيْهَا بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، جب لڑکی حاملہ ہو جاتی اور پھر بچہ پیدا ہوتا، اور بچے کے پیدا ہونے کے بعد کچھ دن گزر جاتے، اَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ، پھر یہ لڑکی ان تمام لڑکوں کے پاس پیغام بھیجتی تھی. فَلَا يَسْتَطِيعُ رَجُلٌ أَيَّمْتَنِعَ، جتنے لڑکوں نے ملاقات کی تھی ان میں سے ایک لڑکا بھی انکار نہیں کر سکتا تھا، حاضر ہونا پڑتا اس کو، وہ سارے کے سارے جمع ہو جاتے. فَتَقُولُ، اب لڑکی سب سے خطاب کرتی تھی اور کہتی تھی، عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ، آپ کو اپنا معاملہ یاد ہوگا، مجھ سے ملاقات اور میرا بچہ بھی پیدا ہو گیا. سب کے ٹانگیں کانپتی تھی کہ شاید میرے اوپر ہاتھ رکھے گی لڑکی، اور پھر لڑکی کہتی تھی، فہو ابنکا یا فلان ابن فلان، وَتُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهَا، اور پھر لڑکی ان لڑکوں میں سے ایک لڑکے کے اوپر ہاتھ رکھتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ بچہ آپ کا ہے، اور جس کا دل چاہتا اسی کا نام لیتی کہ یہ آپ کا بچہ ہے. فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا، اور پھر وہ لڑکا وہ بچہ اسی آدمی کا ہوتا تھا، اور اس میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ انکار کرے. اتنا گھٹیا جو ہے نا طریقہ تھا نکاح کا، اور اس قدر یہ قوم نیچے گئی تھی، اخلاق تباہ ہو گئے تھے. یہ ہوتے اندھیر کو فیصلے. وہ نکاح آخر، اور ایک اور طریقہ تھا نکاح کا، یجتمع، یہ بخاری کی روایت ہے، یجتمع الناس الکثیر، بہت سارے لوگ جمع ہوتے تھے. فیدخلون علی المرأة، اور پھر یہ عورت کے پاس جاتے تھے ملنے کے لیے. لا تمتنع ممن جاءها، اور عورت انکار نہیں کر سکتی تھی ان لوگوں میں سے کسی ایک کو جو ان کے پاس ملنے آتے تھے. وہن البغایا، اور یہ عورتیں طوائف نما عورتیں ہوتی تھی. وَكُنَّا يَنْسِبْنَ عَلَىٰ أَبْوَابِهِمْ رَايَاتٍ، اور یہ اپنے گھروں کے اوپر جھنڈے لگاتی تھی. تَكُونُ عَلَمًا، اور وہ جھنڈا اس بات کی علامت ہوتی تھی. فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ، جو آنا چاہتے ہیں وہ آ سکتے ہیں. فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ، جب ان عورتوں میں سے کسی عورت کو حمل ٹھہرتا اور پھر ووضعت حملہا بچہ پیدا ہوتا، جمعولہا جتنے لوگوں نے اس عورت کے ساتھ ملاقات کی ہوئی ہوتی تھی ان سب کو جمع کیا جاتا تھا، وَدَعَوْ لَهُمُ الْقَافَ اور علم قیافت کا جو ماہر ہوتا تھا وہ اس کو بلاتے تھے اور بچہ سامنے لا کر رکھ دیتے اور وہ سارا مجمع جو ہے نا وہ سامنے ہوتا تھا اور علم قیافت کا ماہر بچی کی طرف دیکھتا تھا اور پھر مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھتا تھا کہ بچہ شکل شباہت صورت میں کس کے ساتھ ملتا ہے، اور پھر وہ اپنے علم کے مطابق جس پر ہاتھ رکھتا تھا وہی اس عورت کا شوہر ہوتا تھا اور وہ بچہ اسی کا ہوتا. اس قدر یہ قوم گر گئی تھی، اس قدر یہ قوم گر گئی تھی. اندھیروں کی زندگی ایسی ہوتی، یعنی اگر کسی آدمی کے اندر رائی کے دانے کے برابر غیرت ہو تو وہ ان تمام طریقوں میں سے اول طریقے کو چھوڑ کر کسی طریقے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور یہ لوگ ایسا کیا کرتے. ابو سفیان رضی اللہ عنہ، بیوی امید سے تھی اور وہ تجارتی سفر پر شام چلے گئے تھے، 3 سال کے بعد آتے ہیں اور انہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک بچی کو کھیلتے کودتے دیکھا. بیوی سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی صاحبزادی ہے، آپ کے جانے کے بعد پیدا ہو گئی. اور یہ واقعہ کب بیان کرتے ہو؟ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سفیان، وہ جو آپ نے اپنے بچی کو زندہ دفن کیا تھا، ذرا اس کا واقعہ بیان کیجیے. تو ابو سفیان کہتے ہیں 3 سال کے بعد جب میں شام سے آیا، میرے گھر کے اندر ایک خوبصورت بچی، بہت پیاری بچی، وہ کھیل رہی تھی. میں نے گھر والوں سے پوچھا، انہوں نے بتا دی کہ آپ کی بچی ہے. بھائی مجھ سے ملی، پیار کرنے لگی، بڑی پیاری باتیں تھی اس کی. لیکن بچیوں کو پالنا یہ عارت یہ شرم کی بات تھی. ایسے لوگ پھر حجروں میں نہیں جا سکتے تھے، مجموعوں میں نہیں جا سکتے تھے، کسی کے ساتھ آنکھیں نہیں ملا سکتے تھے. ایک دن میں نے کدال وغیرہ لیا اور اس بچی کو بھی ساتھ لیا، اور میں نے اسے دفن کرنے کے لیے جب گڑا کودنا شروع کر دیا، مٹی اڑتی تھی میری داڑھی میں لگتی تھی، اور وہ میری لاڈلی ننی بچی میری داڑھی سے مٹی کو ہٹاتی تھی، اور میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا. لیکن معاشرے کے اندر بچیوں کو پالنا آڑ تھا. بالآخر میں نے اس کو دفن کر دیا اور مٹی میں نے اسی زندہ بچی کے اوپر مٹی کو میں نے ڈال دیا، اور وہ بابا بابا کی آوازیں لگا رہی تھی. اسی مسند دارمی کے اندر دوسرا صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی لاڈلی بچی کو پکڑا، وہ کافی بڑی ہو گئی تھی، لیکن بیٹیوں کو پالنا یہ آر تھا، اور خاندان کا ایک کنواں تھا، میں وہاں لے کر گیا اس کو، اور میں جب گرانے لگا تو وہ مجھے آوازیں دے رہی تھی. آخری آواز جب وہ نیچے کی طرف جا رہی تھی، میرے کانوں میں جب داخل ہو گئی تو اس نے میرے دل کو ہلا کے رکھ دیا. اور یہ واقعات سن رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. یہ ضمانت. ایک گاؤں کے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، دوسرے گاؤں کے اوپر حملہ کرتے تھے. کوئی قانون نہیں تھا، جنگل کا قانون تھا. دوسرے گاؤں کے اوپر حملہ کرتے تھے، ان کی عورتوں کو اور بچوں کو اغوا کر کے لے جاتے تھے، اور پھر وہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ نے فی بچہ یا فی عورت اتنے پیسے ادا کرنے. جرگا بیٹھ جاتا تھا، قیمت طے کی جاتی تھی، لوگ اپنی عورتوں کو اور اپنے بچوں کو قیمت ادا کر کے واپس لے کے آتے تھے. کوئی عیب نہیں تھا. یہ زندگی تھی. اور قرآن مجید نے بھی اس زندگی کی منظر کشی کی ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. جب کسی کو خوشخبری دی جاتی تھی کہ آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی تو غم اس برے خبر کے سننے کی وجہ سے چہرے کا رنگ سیاہ ہو جاتا تھا، چہرے کا رنگ اڑ جاتا تھا. اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ اَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. اور پھر دل کے اندر فیصلے کرنے لگ جاتا تھا کہ ذلت رسوائی لوگوں کے طعنے برداشت کرتے ہوئے بچی کو زندہ رکھوں یا یہ ہے کہ اس بچے کو زندہ دفن کرو، بچے کو پالو یا زندہ رکھو یا دفن کرو. اور پھر آخر پھر لوگوں کے طعنے برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی تو اپنے بیٹیوں کو اٹھا کر زندہ دفن کرتے تھے اور دریاؤں میں ڈالتے تھے. فرزدق زمانے جاہلیت کا شاعر ہے، اور اس کا جو والد تھا وہ عربوں کے ان بچیوں کو خریدتا تھا. جب کوئی اپنے بچی کو اٹھا کر زندہ دفن کرنے جاتا تھا تو یہ اس کو خریدتا تھا اور ایک دو اونٹ دے کے ان بچیوں کو لے کے آتا تھا اپنے گھر اور پالتا تھا. تو زمانے جاہلیت کا شاعر فخر کرتا ہے اپنے دادا کے اس عمل کے اوپر اور کہتا ہے کہ میرا دادا تو وہ آدمی تھا، جب عرب اپنے بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے تو میرا دادا ان کے بچیوں کو خرید کر ان کو پالتے تھے، میں اس آدمی کا پوتا ہوں. اور پھر بعد میں ان کا دادا جو تھا وہ مشرف اسلام ہوا تو اس وقت ان کے گھر کے اندر 140 بچیاں تھیں جو ان کے زیر کفالت اور زیر پرورش تھی. یہ زندگی تھی. یہ زندگی تھی لوگوں کے پاس. قرآن مجید کی روشنی جب آئی اور قرآن مجید کی دعوت جب آئی، اللہ کے حبیب مبعوث ہو گئے اور اللہ کے حبیب نے قرآن مجید کی دعوت کے ساتھ جب اللہ کے حبیب کی تشریحات لگ گئی اور یہی دعوت جب انہوں نے قوم کے سامنے پیش کر دی تو قوم کی زندگی بدل گئی. اندھیروں سے قوم روشنی میں آ کر کھڑی ہو گئی، اچھے برے کی تمیز ہو گئی. اور پھر اخلاق ایسے مضبوط ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان قد ایسا من ایوبد فی جزیرت العرب ولیکن فی التحریش بینہم. شیطان نا امید ہو گیا کہ اب جزیرہ عرب میں میری عبادت نہیں کی جائے گی. شیطان کی عبادت کیا ہے؟ غیر اللہ کی عبادت شیطان کی عبادت ہے. اب دوبارہ یہ قوم شرک کی طرف نہیں جائے گی، نومید ہو گیا شیطان. اور پھر شیطان نے یہ محنت چھوڑ دی کہ کسی کو واپس بت پرستی کے اندر مبتلا کرے. آپس کے اندر انہوں نے بغض حسد کینہ پیدا کرنا شروع کر دیا اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑانا شروع کر دیا اور معمولی باتوں پر فاصلے پیدا کرنا شروع کر. اب اس میدان کے اندر اس نے محنت شروع کی، عقائد ایسے مضبوط ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں اور کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، بس اگر اللہ کے حبیب کو میں نے آپ کا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی آپ کا بوسہ نہ لیتا. یا قائد. اور اعمال ایسے بدل گئے کہ عمرۃ القضاۃ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بچی نکل آئی اور یا عمی کی آوازیں لگا رہی تھی. اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اس کی کفالت میں کروں گا. جعفر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اس کی کفالت میں کروں گا. زید بن حارثہ کہنے لگے کہ اس کی کفالت میں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے خوشی سے جو ہے آنسو جاری تھے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگ اپنے بچیوں کو پالنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اب ایک زمانہ ایسا آیا ہے کہ لوگ پرائی بچیوں کو پالنے کے لیے تیار ہیں. یہ انقلاب ہے جو قرآن سے آیا. تو میرے دوستو میرے بھائیو, یہ قرآن مجید آج ہمارے گھروں کے اندر پڑا ہے, مسجدوں کے اندر پڑا ہے, اور ہم اسی قرآن مجید سے دور رہتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن مجید کو اٹھائے, علماء کرام کے پاس جائے اور علماء سے پوچھے کہ اس کتاب کے اندر اللہ نے ہمارے نام کیا پیغام بھیجا ہے, اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں. اس قرآن مجید کو سمجھنا ہے, اس لیے کہ عمل ضروری ہے. عمل سے پہلے علم ہوتا ہے, علم کے بغیر عمل نہیں ہوتا. تو اس قرآن مجید کو ہم نے سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے تاکہ دنیا کی فتنوں سے حفاظت ہو جائے, آخرت کی کامیابی ہمیں ملے. لہذا یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے, اور اس مبارک مہینے کے اندر جگہ جگہ مدرسوں کے اندر قرآن مجید کا درس دیا جاتا ہے, تفسیر پڑھائی جاتی ہے. اور ہمارے جامعے کے اندر اللہ پاک ہمارے شیخ کو غریق رحمت فرمائے. انہوں نے بہت سارے خیروں کی بنیاد رکھی ہے, ان میں سے ایک خیر یہ ہے کہ انہوں نے 1988 سے دور تفسیر شروع فرمایا تھا, اور اب تک لاکھوں لوگ دور تفسیر سے فارغ ہو چکے ہیں. دنیا کے چھپے چھپے کونے کونے میں ان کے شاگرد موجود ہیں. تو اس خیر کو ہم نے جاری رکھنا ہے, اور اس خیر کو ہم نے زندہ رکھنا ہے. اور یہ خیر تب جاری رہے گا اور زندہ رہے گا جب پڑھانے والا پڑھائے گا اور پڑھنے والے پڑھیں گے. تو 15 شعبان سے ہمارے جامعے کے اندر دور تفسیر شروع ہوتا ہے. اس لیے آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ جتنا وقت آپ کو ملے آپ اپنے جامعے میں آئے, دور تفسیر کے اندر شریک ہو جایا کرے, اور پھر جب آپ کا دل چاہتا ہے اور آپ کو کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ درمیان میں بھی اٹھ کر جا سکتے ہو. اور اب نیٹ کے ذریعے سے بھی اللہ پاک نے آسانی پیدا فرمائی ہے, نیٹ کے ذریعے سے بھی آپ ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہو. لیکن اس نعمت سے اپنے آپ کو محروم نہ کرنا. اور یہ جو مقدس مبارک گھڑیاں ہیں, تفسیر کے بغیر کہ آپ کی نہیں, تفسیر کے بغیر جو ہے نا آپ کے نہیں گزرنی چاہیے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا, اور جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا. اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اسلامی ریاست میں مدارس, مساجد, علماء اللہ پاک نے آپ کو دیے ہیں, جو قرآن مجید کا درس دیتے ہیں, جو شریعت کا علم پڑھاتے ہیں, گلی گلی کے اندر, محلے محلے کے اندر علماء موجود ہیں, مدارس موجود ہیں. اگر ان سے استفادہ کیے بغیر آپ کی زندگی اختتام پذیر ہو گئی تو آپ اس عظیم نعمت کے ناقدری ناشکری کرنے والے ہوں گے. اس لیے ناقدرہ ناشکرہ نہ بنے اور اس عظیم نعمت سے فائدہ اٹھائے. اور ہمارے ساتھ یا جہاں آپ کے قریب کسی مدرسے کے اندر درس دیا جاتا ہو ضرور اس میں شریک ہو جایا کرے, کیونکہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے, اللہ کی آخری کتاب ہے. ہماری ہدایت کے لیے اللہ پاک نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے. اس کتاب کو ہم نے سمجھنا ہے, اس پر عمل کرنا ہے, اور ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تبارک و تعالی نے اسی میں رکھی ہے. اللہ پاک ہمیں قرآن مجید سمجھنے کے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.